बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان مذاکرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ فریق مقابل سے ہم بہت بدگمان ہیں، لیکن ہمیں اپنی توانائیوں سے اچھی توقع ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فون گفتگو دو طرفہ تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال۔ غیر مسلح کرنے کا مسئلہ کسی بھی سطح پر مذاکرات کا موضوع نہیں بن سکتا، مصر کی تجویز پر حماس کا رد عمل۔ امریکی جنگی طیاروں کے یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ کے قریب متعدد فضائی حملے۔ اور پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ نے اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کو ضروری قرار دے دیا۔ اور اب تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے کے دور کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہم ان مذاکرات کے بارے میں نہ ضرورت سے زیادہ پر امید ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ مایوس۔ ایران کے نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کی مناسبت سے ایران کی مجریہ، عدلیہ اور مقننہ کے عہدیداروں نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ان مذاکرات سے نہ ہمیں بہت زیادہ توقع ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بدگمانی۔ البتہ ہم دوسرے فریق کے بارے میں خوش فہمی کے شکار نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پر امید ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عمان مذاکرات وزارت خارجہ کے درجنوں کاموں میں سے ایک ہیں۔ ملکی مسائل کو مذاکرات سے نہ جوڑیں، بالآخر یہ ایک عمل اور اقدام ہے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پہلے مرحلے میں یہ مثبت رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جوہری معاہدے میں جس غلطی کا ارتکاب ہوا ہے اسے یہاں نہ دہرایا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عمان مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے خوشبینی اور مایوسی سے گریز کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام شعبوں میں اہداف کے حصول کے لیے ملکی سرگرمیاں زیادہ تیزی کے ساتھ جاری رہنی چاہیے اور کسی چیز کو مذاکرات کے نتائج سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ملک کا پہلے مرحلے میں مذاکرات کا فیصلہ اچھا رہا ہے، اس کے بعد ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ ہمارے اور دوسرے فریق کے لیے ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کے آخر میں غزہ کے معیشت، اقتصاد اور سیاست نے عملی میدانوں میں اسلامی دنیا کے ہم آہنگ اقدام کو اہم ترین ضرورت قرار دیا اور فرمایا کہ البتہ ان ظالموں پر خداوند عالم کا تازیانہ ضرور پڑے گا، لیکن اس سے حکومتوں اور اقوام کے سنگین فرائض کم نہیں ہوتے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر اپنے سعودی ہم منصب کو عمان میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا آئندہ دور بھی عمان کے وزیر خارجہ کی میزبانی میں انجام پائے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے مذاکرات کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ ان مذاکرات کا نتیجہ ایران اور پورے علاقے کے حق میں ہوگا۔ واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی موضوع اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور سنیچر کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے دوسرے دور کے مقام سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مذاکرات بدستور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی مسقط میں ہی منعقد ہوگا، جو سنیچر 19 اپریل کو منعقد کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور میں بھی عمان کی وزارت خارجہ نے ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان زبانی اور تحریری پیغامات کی ترسیل کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ مشرق وسطی کے لیے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں اعلی امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات کا موضوع پہلے یورینیم کی افزودگی اور پھر ہتھیاروں کے پروگرام کی تصدیق ہوگی۔ وٹکاف نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی تصدیق ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہوگا۔ دریسنا تہران ٹائمز نے عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے اہم امور کا انکشاف کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ البوسعیدی کی رہائش گاہ پر تحریری اور بالواسطہ انداز میں ہوا، جبکہ دونوں وفود ہوٹلوں میں مقیم تھے۔ مذاکرات کے دوران فریقین کے درمیان 10 سے کم دستاویزات کا تبادلہ ہوا، جن میں پہلا پیغام ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ عراقچی نے واضح کیا کہ ایران محض رسمی حاضری کے لیے نہیں آیا، بلکہ امریکہ کی سنجیدگی اور نیت کو پرکھنا اس کا اصلی ہدف ہے۔ ایران کسی بھی معاہدے سے پہلے امریکی ارادوں کو جانچنا چاہتا ہے۔ ایران نے تاکید کی کہ صرف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اس کے جوہری پروگرام کی نگرانی کا حق حاصل ہوگا، کسی تیسرے فریق کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تہران نے متعدد شعبوں میں عائد امریکی پابندیوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان پابندیوں کو کسی اور عنوان سے دوبارہ نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مذاکرات کے دوران ایران نے ایک جامع فریم ورک پر اتفاق کو مذاکرات کی پیشگی شرط قرار دیا۔ اگر امریکہ ایرانی فریم ورک کو تسلیم نہیں کرتا تو اسے متبادل فریم ورک پیش کرنا ہوگا۔ تحریک حماس نے مصر کی تازہ ترین تجویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح فلسطینی مزاحمت پر کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا. ادھر اس غاصب و جارح صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز پیش کی ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق حماس کے اعلی عہدیدار نے مصر کی تازہ ترین تجویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ مسلح فلسطینی مزاحمت کسی بھی صورت میں مذاکرات کا موضوع نہیں بن سکتی. حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ مصر کی جانب سے ہمیں جو نیا منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ 45 روزہ عارضی جنگ بندی، غذائی امداد اور پناہ گزینوں کے لیے رہائش کی فراہمی پر مشتمل ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ معاہدے کے پہلے ہفتے میں اسرائیلی قیدیوں سے نصف کو رہا کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مذاکراتی ٹیم اس تجویز سے حیران رہ گئی جس میں واضح طور پر فلسطینی مزاحمت کو غیر مسلح کرنے پر زور دیا گیا ہے. مالدیپ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. نئے قانون کے تحت اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. مالدیپ کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن قانون میں یہ ترمیم اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کے طور پر کی گئی ہے. علاوہ ازیز صدر موئیزو نے فلسطینی علاقوں میں انسانی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی ایلچی مقرر کرنے اور فلسطین سے یکجہتی کے عنوان سے فنڈ ریزنگ مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. یاد رہے کہ صرف 2023 میں 11,000 سے زائد اسرائیلی سیاحوں نے مالدیپ کا دورہ کیا تھا. تاہم غزہ میں جاری تنازع کے باعث 2024 میں یہ تعداد کم ہو گئی. مالدیپ کی جانب سے پابندی کے جواب میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں، خصوصاً دوہری شہریت رکھنے والوں کو مالدیپ کا سفر نہ کرنے اور وہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ وہاں کونسلر خدمات محدود ہیں. امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مغرب اور الجوف صوبوں پر بمباری کی ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے شمالی یمن کے صوبے الجوف کے حزم الجہب اور القدیر علاقوں کو 3 بار بمباری کا نشانہ بنایا ہے. امریکہ نے یمن کے خلاف جاری رکھتے ہوئے ایک نئی فضائی کاروائی کی جس میں صوبہ مغرب کے العبدیہ علاقے پر بھی بمباری کی ہے. ابھی تک اس بمباری میں ہونے والے مالی اور جانی نقصانات کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. الحدیدہ کے ساحلی علاقے پر بھی امریکی جنگی طیاروں کی بمباری کی خبریں موصول ہوئی ہیں. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ راغب نعیمی نے اسرائیل کے معاشی بائیکاٹ کو ضروری امر قرار دے دیا. پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ ان مجرمانہ اقدامات کو روکنے میں حزب اشتطاعت اپنا کردار ادا کرنا لازم ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید کہا کہ اسرائیلی مصنوعات اور کمپنیوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. معاشی بائیکاٹ میں عام شہریوں کی جان و مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. ادھر ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا ہی نہیں اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں پولیس ٹرک پر دھماکے میں 3 اہلکار جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق مستونگ میں شمس آباد کے قریب پولیس کے ٹرک کو IED سے نشانہ بنایا گیا. اس دوران دھماکے کے نتیجے میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 اہلکار جاں بحق جبکہ 19 زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد رند کے مطابق بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ مستونگ دھماکے کے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں پر ایک حملہ قرار دیا ہے. ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اس بل کے خلاف عدالت عظمیٰ میں ایک عرضی دائر کی ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں عدالت عظمیٰ سے انصاف کی امید ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے شاہ اور کون طبیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا, جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں, تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے. انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. عقل, فطرت, دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے, یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے. اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے, اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے. اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے, لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے. ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو, کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا, اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی. ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے, بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے. معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے, اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رخنہ انداز ہوتی ہے. زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کے بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالے معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں۔ میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یا یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 فروردین، 17 شوال اور 16 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ شوال سن 5 ہجری قمری کو جنگ خندق ہوئی، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس دن مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینے پر حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جب مشرکین کا لشکر مدینے پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند روز بعد قریش کے بعض نامور پہلوانوں کے خندق پار کرنے پر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور عرب کے مشہور پہلوان عمر ابن عبدوت کے مارے جانے کے بعد دوسرے کفار فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے مکہ واپس لوٹ گئی۔ سترہ شوال سن 1263 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری کے مسلمان عالم سید ابراہیم کربلائی کا کربلائے معلی میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1214 ہجری قمری میں ایران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے کربلا چلے گئے اور اپنی وفات تک اسی شہر میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی، جن میں سے دلائل الاحکام و نتائج الافکار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سولہ اپریل سن 1844 کو فرانس کے مشہور مصنف اور شاعر اناتول فرانس پیرس میں پیدا ہوئے۔ جوانی کے زمانے سے ہی انہیں ادب سے خاصا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے شاعری اور ادب میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کی بدولت بہت جلدی شہرت حاصل کر لی۔ اناتول نے فرشتوں کی نافرمانی کتاب لکھ کر نوبل انعام حاصل کیا۔ ان کی ایک دیگر اہم کتاب کا نام ملکہ سبا ہے۔ 1924 میں اس ادیب کا انتقال ہو گیا۔ سولہ اپریل سن 1853 عیسوی کو بر صغیر میں پہلی بار ریل گاڑی چلی۔ 1843 میں برطانیہ کے ایک ماہر انجینئر جی ٹی کلارک کو ہندوستان میں ریلوے کے آغاز کے سلسلے میں بنیادی کام کے لیے بمبئی بھیجا گیا، لیکن ان کی تیار کردہ اسکیم ہندوستانی فوج کی ایک کمیٹی نے مسترد کر دی۔ اسی دوران گریٹ انڈین پیننسولا ریلوے فاک لینڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ پر کام شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ کے مطابق بمبئی سے دکن تک ریلوے لائن تعمیر ہونا تھی۔ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے 35 میل لمبی تجرباتی لائن بچھانے کی اجازت دی۔ 1852 کے اواخر میں بمبئی سے تھانے تک ریل کی پٹری تیار ہو گئی۔ 16 اپریل 1853 کے دن بمبئی میں عام تعطیل کی گئی اور اس دن سپہر 3 بجے 10:30 پر ریل گاڑی بمبئی کے اسٹیشن سے 21 میل کے فاصلے پر واقع تھانہ اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئی۔ ریل گاڑی کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس ریل گاڑی نے یہ سفر 57 منٹ میں طے کیا۔16 اپریل 1889 کو دنیا کے مشہور مزاحیہ اداکار اور فلم ساز چارلی چیپلن لندن کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 برس کی عمر میں تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ چارلی چیپلن نوجوانی میں ہی امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں غریب اور پسماندہ طبقے سے اظہار ہمدردی اور تنقیدی فلمیں بنانے کے بعد ان پر امریکی حکومت کی طرف سے بعض پابندیاں عائد کر دی گئیں اور 1952 میں انہیں امریکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ چارلی چیپلن اگرچہ اپنے فن میں اپنے دور کی نابغہ شخصیت تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مغربی سینما کی اریاں ثقافت سے دوری اختیار کی۔ ہمیشہ بامقصد فلمیں بنائیں اور دیکھنے والوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی۔ چارلی کا 1977 میں ایسے وقت میں انتقال ہوا جب ان کی شہرت عروج پر تھی۔16 اپریل 1948 کو مسلح سینیوں نے فلسطین میں برطانوی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 90 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ فلسطینی برطانوی فوجی کیمپ میں پناہ گزین تھے۔ یہ المیہ ایسے وقت رونما ہوا جب ایک طرف برطانوی فوجی فلسطین سے واپس اپنے وطن جانے کی تیاری کر رہے تھے اور دوسری طرف سینیوں نے غیر قانونی سینی حکومت کی تشکیل کے مقصد کے پیش نظر بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر مبنی اپنی کاروائیوں میں شدت پیدا کر دی تھی۔ فلسطینی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں اور صہیونیوں کی ملی بھگت کا نتیجہ فلسطینیوں کے قتل عام، ان کی جلاوطنی اور ایک ماہ بعد یعنی 14 مئی 1948 کو قدس کی غاصب حکومت کے قیام کے اعلان کی صورت میں برآمد ہوا۔16 اپریل 1988 کو سینی فوجیوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ایک بانی رہنما خلیل الوزیر ابو جہاد کو شہید کر دیا۔ ابو جہاد کا تعلق ان فرزندان اسلام سے تھا جنہوں نے مسلح جدوجہد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قاہرہ میں چھاپہ مار طرز پر پی ایل او کے نام سے ایک مسلح تنظیم کی بنیاد رکھی۔ بعد میں وہ اس تنظیم کی فوجی شاخ کے سربراہ منتخب ہوئے۔ آخر کار ابو جہاد کو اس جدوجہد کے دوران سینی فوجیوں نے ایک کاروائی کر کے شہید کر دیا۔ 16 اپریل 1997 کو مکہ مکرمہ سے 10 کلومیٹر دور منا میں ایک گیس سلنڈر پھٹنے سے زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 343 حجاج جاں بحق جبکہ 1290 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 70 خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ 1975 کے بعد منا میں آگ لگنے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ 3 اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو
تو بچاتا اور آزماتا ہے، عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.